والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کی نسبت میں احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آ جائے. اگر والدین آپ کو بدترین مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، مشرک بنانے کی کوشش کرے، فلا تطعهما، غلط باتوں میں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، لیکن تب بھی اس غلط کوشش کے باوجود ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ زندگی کرو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، یہ خدا کا حکم ہے. متعدد آیات قرآنی میں حکم ہوتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے، اور حکم کا انداز بھی کچھ عجیب سا انداز ہے. خدا اپنی عبادت کی بات کرتا ہے، فوراً کہتے ہیں میرے عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، میرے شکریہ ادا کرو، والدین کے شکریہ ادا کرو. والدین نے سختیوں کے ساتھ آپ کو پالا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرو. کما ربیانی صغیرا وارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرو پروردگارا ان دونوں پر رحم فرما ان کی دنیا سے جانے کے بعد، اس لیے کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے. جب میں چھوٹا تھا، ناتوان تھا، تو دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے خیر خواہی دنیا میں جب ہے فرماتا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آ جاؤ. ذلت کے، ذلت وہ اردو والا معنی نہ رکھے، انہیں رام ہونا، متواضع ہونا، خاک ساری کے پروں کو بچھاؤ والدین کے سامنے، یعنی والدین کے سامنے انتہائی خاک ساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تسلیم ہو کر، سر تسلیم خم کر کے حاضر ہو جاؤ، چھوٹے بن کے حاضر ہو جاؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وہ بھی محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ پیش آ جاؤ. یہ متعدد آیات ہے قرآن میں، اور خدا اپنی عبادت کے ساتھ احسان والدین کے ذکر کرتا ہے، اپنا شکر اور بندگی کے ساتھ احسان والدین کے ذکر فرماتا ہے. والدین مظہر ہے خالقیت خدا کا، خدا نے انسان کو خلق کیا ہے والدین کے ذریعے، خالق خدا ہے لیکن ذریعہ والدین ہے، رازق خدا ہے لیکن خدا نے اس بچے کے لیے جیسے ہی دنیا میں آنے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں شیر مادری کے انتظام کیا ہے، کیونکہ بچے کے دام نہیں ہیں، معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے، دوسروں کی طرح کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ایک انتظام کیا ہے کامل ترین غذا کے نام سے شکل میں شیر مادری کے انتظام کیا ہے. یہ مظہر رازقیت خدا ہے والدین. خدا رحمان و رحیم ہے، رحمت خدا بچے پر آتا ہے والدین کے ذریعے، خدا کی رحمت بچے پر نازل ہوتی ہے والدین کے ذریعے۔ کتنی محبت، محبت کی ضرب المثل ہے ماں، مامتا، ماں کے بعد باپ۔ یہ محبت کس کے ہے؟ خدا کی محبت کی نمائندگی ہے۔ خدا نے والدین کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے، ورنہ عقل سے پوچھو تو یہ درد سر ہے، بچہ سکون ختم کرے گا۔ لیکن فطرت سے پوچھو، فطرت الہی سے پوچھو، اتنی محبت ہے والدین کے دل میں بچے کی نسبت میں کہ والدین بچے کی سعادت کے لیے اپنے تمام راحت آسائش کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اپنے اوپر نیند حرام کرتے ہیں جب بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ یہ مظہر رحمت خدا، مظہر محبت خدا، مظہر رحمانیت خدا، مظہر رحیمیت خدا، مظہر شفقت خدا والدین ہے۔ یعنی والدین، دیکھیں بچہ جب تک والدین کی طرف محتاج ہے، والدین خدا کی خدائی کی نمائندگی کر رہے ہیں قسم کا، یعنی خدا اپنی تمام رحمتیں اس بچے پر نازل کر رہا ہے والدین کے توسط سے۔ ٹھیک ہے، خدا ہے، اگر خدا نہ چاہتا والدین کے دل میں وہ محبت نہ آتی۔ تو اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ جو لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو اب مخلوق کے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خدا کے بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ جس بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین نے کتنی سختیاں برداشت کی ہے، کتنی مشکلات تحمل کیا ہے، اور میری سہولت کے لیے، آسائش کے لیے، زندگی کے لیے، سعادت کے لیے کتنی سختیاں جھیلی، اس کو دیکھنے کے باوجود اگر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو اندیکھے خدا کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی ضمیر مر چکی ہے، فطرت مر چکی ہے۔ جب فطرت مر جائے نہ مخلوق کا شکریہ ادا کرے گا نہ خالق کا۔ محسوس اور مشاہدے میں آنے والے مخلوق کا جب شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، خالق کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن میں فرمائے والدین کو اف نہ کہنا، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو اف تک نہ کہو۔ یعنی امام فرماتے ہیں اگر ناراضی کے اظہار کے لیے، ناراض ہونے کے اظہار کے لیے اس سے کم تر کوئی لفظ ہوتا تو خدا بیان کرتا، یعنی کم ترین شکل میں بھی والدین سے نفرت کا، ناراض ہونے کا اظہار نہ کرو۔ اگر تند نگاہوں سے والدین کی طرف غصے سے کوئی دیکھے تو آگ ہو جاتا ہے والدین کا۔ فرماتے والد سے آگ آگے بھی نہ جانا، جب کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اس سے آگے بھی نہ بیٹھنا، اور باعث نہ بننا کہ لوگ والد کو برا بلا کہے۔ دو طریقہ حادث میں بیان ہوا، ایک دفعہ کہ آپ کے کردار غلط کردار ہے تو آپ کو لوگ دیکھ کر آپ کے والد کو برا بلا کہیں گے، ایسا نہ کرو کہ لوگوں کی گالیاں والد کے لیے نہ خریدو۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے والدین کو کچھ نہ کہو، وہ بھی جواب میں تمہارے والدین کو کہیں گے۔ دنیا میں اس طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے جتنی ممکن ہو، ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے نام پر خیرات دینا، ان کے لیے قرآن پڑھنا۔ یہ شیعہ سنی دونوں روایات میں ہے، صرف کچھ تکفیریوں کے آپ جانتے اس کی مخالفت کرتے، ورنہ ان کے بھی مستند ترین کتابوں میں ہے کہ دنیا سے جانے والے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ سوم ہفتوم یا دہوم جو آپ مناتے ہیں وہ ایک نظم دینے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، ثواب ان کا ہدیہ کرو، لیکن اس کو نظم دینے کے لیے سوم آپ دیکھیے دسواں مناتے ہیں مثلا اس قسم کے دن، یہ نظم دینے کے لیے، اور یہ بھی شریعت میں قابل قبول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چیز جب اچھی ہو اس کو اچھی روایت ڈال دیں. حدیث معروف ہے شیعہ سنی سب کے درمیان, من سن سنتا حسنہ, اگر کوئی اچھی روایت ڈال دے تو قیامت تک اس اچھی روایت میں کیا ہوگا, شریک ہوگا. قرآن پڑھنا اسلام میں پسندیدہ ہے, مرحوم کے نام پر قرآن پڑھنا پسندیدہ ہے. اس کے لیے ایک اچھی روایت ڈالے, تیسرے دن, ساتواں دن, دسواں دن, پندرہواں دن, فرض کیجئے جو مختلف قوموں میں مختلف انداز ہے, تو وہ ایک صحیح چیز کے لیے ایک روایت ڈالے, اس کو نظم دینے کے لیے, سسٹم دینے کے لیے, یاد آوری کے باعث بننے کے لیے. تو یہ اس من سن سنتن حسنتن والے جو حدیث ہے تمام مسلمانوں کے درمیان مسلمہ حدیث ہے, اسی کے مطابق ہو جاتا ہے اچھی چیز کی روایت ڈالنا. آپ دیکھیے تعلیم اسلام میں پسندیدہ ہے تعلیم, لیکن مدرسہ بنانا پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا, تو مدرسہ کیوں بناتے ہیں؟ اب جتنی تعلیم گاہیں ہیں دینی یا دنیاوی, یہ اچھی چیز ہے غلط چیز ہے؟ تعلیم اسلام میں پسندیدہ ہے, اور مدرسہ بنانا نیک عمل ہے. کیوں؟ من سن سنت حسنہ, اچھی روایت کی بنیاد ڈالنا. تعلیم کی ایک جگہ کی ضرورت تھی, اب اس جگہ کے پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کی تعداد کم تھی, مسجد کافی تھی, لیکن اب تعداد بڑھتی گئی اور مسجد میں تو عبادت کی ضرورت ہے, اور آ کے پڑھائی شروع ہو جائے عبادت کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے, تو اسی لیے اس کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. وہی سن سنتن حسنتن کے مستاق, یعنی شریعت کے کلی ہوتا ہے, کسی مطلب کے لیے بعض وقت خاص دلیل ہے, بعض وقت عام دلیل ہے. نیکی کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے. اب کوئی بیمار ہے, ہسپتال میں کوئی پیسے دیتا ہے کسی محتاج آدمیوں کے, آپریشن میرے پیسے سے کرو, یہ کہاں پر آیت میں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن اس نیکی کے ایک مستاق. اسی طرح سے یہ سارے اعمال, مدرسہ بنانا اس من سن سنتن حسنتن کے مستاق, یعنی کسی مسئلے کی شرعی دلیل دو قسم کا ہوتا ہے, ایک خاص اس کا نام لے کر ہوتا ہے, ایک بڑے کلی کے اندر ضابطے کے اندر آتا ہے, یہ دوسرا ہوتا ہے. دو طریقے سے دلیل شرعی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کسی شرعی حکم کے لیے. سلام. تو عرض یہ کر رہا تھا, والدین کی یہ حقوق ہمارے گردن پر ہے, اس کو فراموش نہیں کرنا ہے, یہ ایک اہم نقطہ ہے. مغرب میں پوری کوشش ہوتی رہی تاکہ فیملی کے سسٹم ختم ہو. اسلام نے مرد و عورت کے درمیان صرف جائز رابطہ برقرار رکھا تاکہ یہ فیملی کے سسٹم منظم شکل میں اور پاکیزہ شکل میں برقرار رہے, اور ایک خاندان کے اندر محبت اور ذمہ داریوں کو تقسیم کی. والدین کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, بھائی بہنوں کی ذمہ داری, ایک اکائی کی شکل میں ایک خاندان اپنے مسائل کو خود حل کرے. لیکن مغرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد اس حد تک ہے کہ اپنے میت کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہسپتال والے سے کو پیسے دیتا ہے یا ہسپتال والے سے پیسہ لیتا ہے, اس کے اعضاء و جوارے فروخت کرتے ہیں. ایک عیسائی مسلمان ہو گیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, تو کچھ ایرانی جو ان کے ساتھی تھے ان کے ذریعے مسلمان ہو گیا تھا. جب وہ مر گیا, وہ لوگ گئے اس کے تشیع و تکفین کے لیے, دیکھا کہ اس کے بیٹے نے اس کو کب سے فروخت کیا ہے اس کے جسم کو. یہ حالت ہے, یہ خطرہ موجود ہے کہ مغربی ثقافت جو ہمارے اندر آ رہی ہے ساتھ یہ برائیاں بھی ساتھ لے کر آ جائے. بچے والدین کی عظمت کا احساس نہ کرے, والدین بچوں کی نسبت میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے. ابھی ہمارے معاشرے میں پورا اپنی ثقافت, دین, ایمان, تقویٰ, قلبی جذبات سب کو ہم بچوں تک منتقل کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے, داستانیں سناتے ہیں, واقعات سناتے ہیں, اس واقعات کے ذریعے اپنی پوری ثقافت بچوں تک منتقل کرتے ہیں, محبتوں کو, نفرتوں کو, چاہتوں کو, عشق کو, سارے کو منتقل کرتے ہیں. اب مغربی ثقافت آ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچے مسلسل ٹی وی, میڈیا وغیرہ میں لگ جاتے ہیں, والدین سے ایک لفظ بھی نہیں سیکھتے, تو ہمارے بچے مغربی ثقافت لے رہے ہیں. یہ خطرہ ہمارے سامنے ہے, تو کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی اور اہل بیت کے مکتب اہل بیت کی جو ثقافت اس کو اپنے بچوں تک منتقل کرے گفتگو کے ذریعے، وہ بہترین ذریعہ ہے منتقل کرنے کا، داستانوں کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، گزشتہ واقعات کے ذریعے عشق اہل بیت کے منتقل کرنا، محبت اہل بیت کے منتقل کرنا۔ لیکن یہ ابھی خطرے میں ہے کیونکہ بچوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے شاید ساتھ نہ کھائے، اگر کھائے بھی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے کھائے۔ تو یہ خطرات ہے، ان دنوں میں ان کی یاد آوری کی ضرورت ہے کہ والدین کے کتنے حقوق ہمارے گردن پر ہے اس کو فراموش نہ کرے، اور ہمارے حقوق والدین کے گردن پر ہے کہ بچوں کو اہل بیت سے، حقیقی والدین محمد و آل محمد، ان سے نزدیک کرنا، ان کی فکر سے نزدیک کرنا، ان کے عشق سے نزدیک کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی انا وانت ابا هذه الامه، علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ، حقیقی باپ۔ عرض کے والدین کے ذریعے خدا کے رحمتیں بچت کے پہنچتی ہیں، کل کائنات تک خدا کے رحمتیں محمد و آل محمد کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اسی لیے چاہے مادی رحمتیں ہیں ان کی بدولت، چاہے روحانی نعمتیں ہیں ان کی بدولت۔ ایک اہم نقطہ ہے، اور والدین کو دنیا سے جانے کے بعد بھی فراموش نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور مکافات عمل آپ جانتے ہیں، جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارا بچہ ویسا ہی ہمارے ساتھ پیش آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ محبت کی بنیاد، اسلام چاہتا ہے کہ گھر میں محبت کی بنیاد ہو، گھر کی بنیاد ہی محبت پر ہو۔ گھرانے میں عدالت کی ضرورت نہیں ہے، وہ شوہر اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ کب، شاید ہمارے 90% لوگ، شوہر اپنے حقوق کو نہیں جانتے بیوی کی نسبت میں کیا ہے، بیوی اپنے حقوق کو نہیں جانتے شوہر کی نسبت میں کیا ہے، کیونکہ وہاں پر محبت کا ماحول ہے۔ محبت یعنی دینا لینا نہیں ہے، دینا ہے، دوسرے کو خوش کرنا ہے۔ محبت کی زبان مطالبہ کی زبان نہیں ہے۔ تو یہ اسلام یہی چاہتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، گھر میں مودت اور رحمت قرار دیا ہے۔ تو ایسے گھر میں پلنے والے بچے انسانیت کے خیر خواہ بنتے ہیں، ظلم سے ڈرتے ہیں، ظلم کرنے سے گھبراتے ہیں، امن و امان قرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھیے، عراق میں اگر مد مقابل والوں کے مقابل میں ہمارے مومنین قیام کرتے تو بوٹی بوٹی کر سکتے تھے، لیکن اہل بیت کے مکتب کے تربیت یافتہ ہے، مارے جا رہے ہیں لیکن ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مکتب اہل بیت۔ کربلا میں شمر نے جب گستاخی کی، جناب حبیب تھا عرض کیا مولا یہ بہت شقی انسان ہے، آپ اجازت دے میں اس کو ایک تیر کے ذریعے ختم کروں۔ فرمایا میں جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا ہوں، جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آخر دم تک رحمت کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، بزرگواری کا پیغام دیتے ہیں۔ جب نا امید ہو جائے تو خود خدا بھی ایسے بندے کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی تلاوت کرتا ہوں۔ مولا امیر المؤمنین پیغمبر خدا سے روایت فرماتے ہیں، ثلاث من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره، حقوق الوالدین، تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، آخرت تک کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دنیا ہی میں ان کی سزا ملتی ہے۔ عاق والدین ہونا، عاق والدین، والدین کے حق کی نسبت میں کوتاہی کرنا، حق ادا نہ کرنا، والدین کو تکلیف دینا، اور دوسرا والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنا، ظالم کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہی سے زمانے میں صدام کتنا بڑا ظالم تھا، خدا نے نابود کیا اس کو۔ القاعدہ نے کتنے ظلم کیا، خدا نے ان کو نابود کیا۔ طالبان نے کتنے ظلم کیا، خدا نے ان کو نابود کیا۔ داعش نے کتنے ظلم کیا اور کتنے ظلم کر رہے ہیں، خود انہی کے بنانے والے ان کو ختم کر رہے ہیں، مجبور ہے ختم کرنے پر۔ یعنی اتنے بدنام روز گار ہو گئے, بدنام زمانہ ہو گئے کہ وہ خود شرمندہ ہے اور ان کو ختم کرنے پر مجبور ہے. یعنی جب ظالم ہوتا ہے اندھے ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جانے سے اپنے بنانے والے اپنے مالکان کو بھی کاٹتے ہیں, اس درندے جانور کی طرح جو اپنے مالک کو بھی کاٹتا ہے. اسی طرح سے ہو رہے ہیں, ظلم کو اسی دنیا میں خدا سزا دیتا ہے. ابھی سود عرب کی داستان بھی یہی ہے, وہ شیخ شہید بیچارہ نے کیا مطالبہ کیا. سود عرب کے تیل کا علاقہ شیعہ علاقہ ہے, سود عرب کے سونا, سود عرب آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں دوسرے نمبر پر ہے سونے میں ملیشیا کے بعد. سونے کی جو صحرا ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے وادی فاطمہ کے نام سے, وہ بھی شیعہ علاقہ ہے. اس کے باوجود کتنے ظلم و ستم, اور ابھی تو انتہا تک پہنچ گئے ظلم و ستم. بیچارے نے کیا مطالبہ کیا کہ بھئی دوسروں کی طرح ہمارے حقوق بھی دو. اسی کو برداشت نہ کر سکے. اب یہ جو ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتے, سوریہ میں ڈیموکریسی لائیں گے, ڈیموکریسی بھی داعش کے ذریعے تکفیریوں کے ذریعے, یہ جو تو انسانیت سے دور ہے ان کے ذریعے ڈیموکریسی لائے گا. عراق میں داعش کے ذریعے ڈیموکریسی لا رہا ہے, بحرین میں ملوکیت کے ذریعے, پورے بحرین کے ملک 200 سال سے اس خاندان کے اسیر ہے, 200 سال سے اس خاندان کے اسیر ہے. یہ کوئی ڈیموکریسی کی شرم بھی نہیں آتی ہے. خود سعودی عرب دیکھیے, وہ ملک جو پیغمبر خدا کا ملک ہے, جہاں پر اسلام نے ظہور کیا ہے, جہاں پر وحی نازل ہوئی ہے, کعبہ کی سرزمین ہے, قرآن نازل ہونے کی جگہ ہے, اس سرزمین کا نام کیا رکھا ہے؟ سعودی عرب, سعودیہ. سعودیہ نے ایک خاندان کا نام رکھا, پورا ملک کا نام خاندان کا. یعنی تم سب ذلیل ہو, مطلب یہ ہے تم سب ذلیل ہو, یہ ملک میری جاگیر ہے. وہ نے 22 لاکھ کلومیٹر مربع والی زمین پر اپنا نام رکھنا, اپنے خاندان کا نام رکھنا, نہ صرف سعودی عوام کی تحقیر اور تذلیل ہے بلکہ پورا عالم اسلام کی تحقیر اور تذلیل ہے. ورنہ وہ سرزمین جو پیغمبر خدا کے سرزمین ہے, اہل بیت کے سرزمین ہے, اصحاب کے سرزمین ہے, قرآن کے سرزمین ہے, اس کو قرآن کے نام پر رکھو, پیغمبر کے نام پر رکھو, اسلام کے نام پر رکھو, اپنے خاندان کے نام پر رکھنا کل امت مسلمہ کی تذلیل ہے. اب وہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے انسان حیران ہو جاتا ہے. ڈیموکریسی کے لفظ کے معنی بھی آپ کو نہیں آنا چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو رہا ہے حقیقت میں؟ یہ ہے کہ ان کو وجود میں لانے والا اسرائیل اور سعودی عرب دونوں کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ انگلینڈ ہے. یہ تاریخ کی مسلمہ حقائق میں سے, سعودی عرب کو وجود میں لانے والا, اسرائیل کو وجود میں لانے والا, القاعدہ کو وجود میں لانے والے, ابھی بعد میں طالبان کو وجود میں لانے والے. آپ جانتے ہیں یہ باہر کی ایجنسیاں ہیں. خود امریکہ نے اعتراف کیا ہم نے ان کو تربیت کی بنائی ہے. تو سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کو وجود میں لانے والا اسرائیل, اور پھر ان کی حمایت کرنے والا امریکہ ہے ابھی تک دونوں کی, اور دونوں کو امت مسلمہ کو شکست دینے کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں. اسرائیل اب تک اسرائیل کی وجہ سے امریکہ اور مغرب کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ عالم اسلام کی دشمنی اسرائیل کی وجہ سے, اور اس کو اتنے پیسے دینا پڑتا ہر سال عربوں تاکہ اس کے اخراجات مکمل ہو جائے. لیکن سعودی عرب کے ذریعے کما رہا ہے, عالم اسلام کو کمزور کر رہے ہیں, اسلامی تاریخ کو مٹا رہا ہے. سعودی عرب میں اسلام کے بہترین تاریخ ظہور اسلام سے لے کر صدر اسلام کے سارے بہترین تواریخ سب کو مٹا رہے ہیں. پیغمبر کی دولت سرا کو انہوں نے حمام میں تبدیل کیا تھا, بعد میں ایک نیک آدمی نے خرید کر اس کو لائبریری بنائی. اس حد تک دشمن پیغمبر ہے. اب دیکھیے ظلم کی یہ حد. ابھی ہمارے پاکستان کی حالت کو آپ دیکھیے. پاکستان آپ سب جانتے 35-40 سال پہلے پاکستان کی کیا حالت تھی. بہت بہترین طریقے سے ملک ترقی کی طرف گامزن تھا. یہ آپ کا شہر عروس البلاد کہتے تھے, خوبصورت شہر, امن و امان سے بھرپور شہر, روشنیوں کا شہر تھا یہ شہر. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ بلا کب سے آئی, جب سے پاکستانی حکومت نے سعودی عرب کی بات مان کر افغانستان کو اس جنگ میں حصہ لیا. اس کا علاوہ ہے, یعنی سعودی عرب سے کمایا, ٹھیک ہے سعودی عرب نے کچھ پیسہ دیا ہوگا, لیکن اس کے مقابل میں پاکستان کا پورا سرمایہ نابود ہو گیا. ایک, امن و امان ختم ہوا. دو, ملک منشیات سے بھر گیا. 3, اسلحہ سے بھر گیا. 4, تشدد سے بھر گیا. پانچ ملک کے کارخانے والے پیسہ والے ملک سے بھاگ کر باہر جانے لگے. یعنی اس ملک سن جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک دیکھو ملک نے ترقی کیا پیچھے کی طرف گیا. تو اگر پیچھے کی طرف گیا کس کی وجہ سے گیا؟ سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ سعودی عرب اور ان کا آقا. ظاہر مغرب نے امریکہ نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ آپ بغیر دردسر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ایک عالم اسلام کی قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں، دو عالم عرب کی قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں، تین ہمارے پٹھو بنو. کیا کرنا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ، تجزیہ ہے یہ لیکن تاریخی اور دنیا کی پوری حقیقتیں اسی کو بتاتی ہے، آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ لڑو. کیا کہ روس امریکہ کے جو سب سے طاقتور دشمن تھا جانتے اس زمانے میں، امریکہ کے سب سے بڑا طاقتور دشمن تھا روس افغانستان میں، جہاد اسلامی کے نام سے انہی تکفیریوں کے ذریعے سعودی عرب کے ذریعے جنگ کی روس کے ساتھ، روس کو شکست دی. یعنی امریکہ کے دشمن کو، کوئی جہاد اسلامی نہیں تھا، امریکہ کے دشمن کو شکست دی. پھر جب ضرور ختم ہو گئی، دیکھیے کیا ہوا افغانستان کی حالت، پھر کہا ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ ایران ہے، یہ باغی بن گیا ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے. اگر یہ ملک کامیاب ہو جائے امریکہ کی اس گروہ سے نکل کر مستقل رہنے کی عادت کرے تو دوسرے ممالک بھی یہی چاہیں گے، آزاد رہنے کو سب چاہتے ہیں. ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کہتا ہے بھائی ہمیں آزاد رہنے دو، اپنے عقائد کے مطابق زندگی کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہے. امریکہ کہتا ہے دنیا میں رہنا ہے تو میری غلامی میں رہنا پڑے گا، دوسرا راستہ نہیں ہے، میری غلامی میں رہنا پڑے گا. اسی لیے جب افغانستان کا مسئلہ آیا، مشرف سے یہی پوچھا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے، یعنی تیسرے گروہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، یا دشمن ہم اس کے ساتھ لڑیں گے یا ہمارے انڈر. آزاد گروہ کا تصور ہی نہیں ان کے پاس. تو اسی لیے ایران کے ساتھ مقابلہ اسی میں ہے. اب دیکھیں کہ بھائی ہمارا دوسرا دشمن ایران ہے، سائرے بھی اسی ایران کی وجہ سے، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل کا مسئلہ ہے. تو کہا کہ بھائی ہمارے دشمن کے ساتھ لڑو، ابھی اس میں لگے ہوئے، اب خود دیکھتے ہیں اسی میں لگو. عراق کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے یہ عراق والے ایران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، شیعہ ہے ایران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسی بنا پر لڑ رہے ہیں. تو اب سوریا کے ساتھ اگر لڑتے ہیں، حزب اللہ کے ساتھ اگر لڑتے ہیں، سب کس وجہ سے ہیں؟ یعنی در حقیقت امریکہ کے حامیوں کے دفاع ہے، امریکہ کی یہ لشکر ہے. بہترین دلیل دیکھیے، شیعہ سنی جنگ ہے یہ؟ بالکل شیعہ سنی جنگ نہیں ہے. شاہ ایران شیعہ تھا یا سنی تھا؟ شیعہ تھا. شاہ ایران شیعہ تھا، اس کے دوست تھے یہ سب. جمال عبد الناصر مصر کے جو صدر گزرے ہیں، عالم عرب میں سب سے نامور اور عظیم شخصیت ہے، اگرچہ اسلامی نہیں تھا لیکن بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں. اب اس کے ساتھ سعودی عرب جنگ کرتا تھا، ان کے اس کے مقابل میں اخوان المسلمین کی حمایت کرتا تھا، اور ابھی دیکھیں سیسی کی حمایت کی، اس کو اوپر لایا اور اخوان المسلمین کو جیلوں میں ڈال دیا. اس میں سعودی عرب کا بڑا ہاتھ ہے. فرق کیا ہے؟ جمال عبد الناصر سنی تھا لیکن اسرائیل اور امریکہ کے دشمن تھا، اور شاہ ایران شیعہ ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کا دوست ہے. بس جنگ حقیقت میں اسرائیل اور امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، یعنی آپ ان کے پٹھو ہیں اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ. روس کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ بھی امریکہ کی وجہ سے، اور ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی امریکہ کی وجہ سے. سوریہ کے ساتھ جنگ لڑے، وہ بھی امریکہ کی وجہ سے. حزب اللہ کے ساتھ جنگ لڑے، وہ بھی امریکہ کی وجہ سے. فلسطین کے اندر سنی پارٹیاں ہیں، ان میں اسلامی گروہ کو شکست دے رہے. کون سا اسلامی گروہ؟ وہ اسلامی گروہ جو اسرائیل کے ساتھ صلح کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے خلاف سازشیں مسلسل کر رہے ہیں. اسے قطر کی حکومت نے پن دیا تھا اپنے مریدوں کو، اور پن کے ذریعے اسرائیل ان پر میزائل مارا، جہاں وہ پن لے کے گئے تھے، گڑی لے کے گئے تھے. اس قسم کے لوگ ہیں. تو پاکستان کی حکومت یہی سوچنا چاہیے، ہمیں سعودی عرب سے فائدہ ملا یا نقصان ملا؟ جنرل ضیاء کے زمانے سے اب تک جو سعودی عرب کے کیمپ میں ہم چل رہے ہیں، اس سے فائدہ ملا ملک کو یا نقصان ملا؟ اسی کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کس کے ساتھ دینا ہے. پھر بلوچستان کا مسئلہ ہے، ایران کے ہمسایگی ہے، یہ خطرات اپنی جگہ پر. تو عرض کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنے والا، ظلم کی سزا اسی دنیا میں ملے گی، صدام کو، القاعدہ کو، طالبان کو اور داعش کو، یہ سب کو سزا مل رہی ہے. ابھی سعودی عرب کے انشاءاللہ بھاری ہے، حدیث نبوی میں بھی ہے، مولا امیر المومنین کے کلام میں بھی ہے، فرمایا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حکومت باقی رہ سکتی ہے کفر کے ساتھ، اگر حکمران کافی ہو، کافر ہو، حکومت رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں رہ سکتی ہے. ظلم میں شدت کے حالت، پہلا منافقانہ انداز اپناتے تھے، اب کھل کر جو سامنے آ رہا ہے، آج شدت اختیار کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک اپنے آخری سانسیں لے رہے ہیں. تو یہ ظلم، اب دیکھیں اس مظلوم شیخ کے سر تن سے جدا کے ایک جملہ کی بنا پر، پتہ نہیں اس دنیا میں مفادات کی بات کرتے ہیں، ہمارا فائدہ کس میں ہے یا اس میں ہے، انسانیت کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، شریعت کی بات ہی نہیں ہوتی، حق و باطل کی بات ہی نہیں ہوتی، انسانیت مر چکی ہے، ضمیر انسانی مر چکی ہے، ہمارے مفادات یہ آخری اصول ہے جس کی پیروی کرنی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ کفر الاحسان، اگر کوئی نیکی کرے، نیکی کے شکرے کے بجائے نیکی کرنے والے کے ساتھ برائی کرے تو خدا اسی دنیا میں سزا دے گا. میں مولا کے چند جملہ، بھی وقت زیادہ آ گیا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرماتے اعملوا والعمل یرفع، لوگوں عمل کرو، جس وقت آپ کا عمل خدا کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، آپ عمل کریں گے، عمل بلندی اختیار کرے گا، خدا کی طرف جائے گا. والتوبہ یقبل، توبہ کرو جس وقت تمہاری توبہ قبول ہو رہی ہے، توبہ کرو جس وقت تمہاری توبہ قبول ہو رہی ہے. والدعاء یسمع، دعا کرو اس وقت جب کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے، یعنی جب تک زندہ ہے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اغتنم الفرصة، بادر الفرصة قبل ان تكون غصة، جو فرصت آپ کے پاس ہے جلدی سے ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ آپ بعد میں غصے میں آئیں گے، یعنی محزون ہو جائیں گے، افسوس کریں گے، افسوس کرنے سے پہلے فرصتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. فرماتے ہیں کہ لمحات کتنے جلدی گزرتے ہیں، ایک دن کے اندر اور دن پورا ہو جاتا ہے، اور دن کتنے جلدی گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، پھر ہفتے کتنے جلدی گزرتے ہیں، مہینہ ہو جاتا ہے، اور مہینے کتنے جلدی گزرتے ہیں، سال ہو جاتا ہے، سال کتنے جلدی گزرتے ہیں، عمر ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان مواقع سے استفادہ کرو. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اگر آپ گوارا فرمائیں گے. والدین کی جو حق ہے بچے پر، اس حوالے سے یہ حدیث ہے، چھٹے معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بر الوالدین من حسن معرفة العبد باللہ، اگر بچہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے میں خدا کی معرفت ہے، خدا کی معرفت. یعنی اگر بچے احساس کرتے ہیں والدین میرے محسن ہیں، تو سمجھ سکتا ہے خدا بھی میرے محسن ہے، ورنہ نہیں سمجھ سکتا. اذ لا عبادة اسرع بلوغا لصاحبها الى رضا اللہ من حرمة الوالدین، فرماتے ہیں وہ عبادت جو سب سے جلدی خدا کے درگاہ میں پہنچتی ہے اور سب سے جلدی خدا کو راضی کرتی ہے، وہ عبادت جو سب سے جلدی خدا کو خوشنود کرتی ہے، وہ یہ کہ والدین کا احترام رکھنا، حرمت والدین، والدین کا احترام رکھنا ایسی عبادت ہے جو سب سے جلدی خدا کو راضی کرتی ہے اور خدا کی خدمت میں پہنچتی ہے. المسلمین، وہ والدین جو مسلمان ہو، والدین کی یہ حرمت رکھتا ہے لوجہ اللہ، خدا کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے والدین کی حرمت رکھتا ہے، ان کے احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے. لأن حق الوالدین من حق اللہ مشتق من حق اللہ، فرماتے ہیں والدین کا حق خدا کے حق سے نکلتا ہے، لیکن یہ عرض کہ والدین کے سارے عمل مظہر ہے رحمت و شفقت و خالقیت و رازقیت و خدا ہے، تو والدین کے حق مشتق ہوتا ہے حق خدا سے. اذا كان على منهاج الدين والسنه, جب والدین دین پر ہو, سنت پیغمبر پر ہو, تو والدین کا حق خدا کے حق سے ہے. اور ولا یکونان یمنعان الولدین من طاعۃ اللہ, ایسے والدین ہو جو بچوں کو خدا کے اطاعت سے منع نہیں کرتے ہیں, خدا کے معصیت کی طرف نہیں بلاتے ہیں. وہ من الیقین علی الشک, ایسے والدین نہیں ہیں جو بچوں کو صحیح اعتقادات سے نکال کر غلط عقائد کی طرف لے جائے. وہ من الزہد الی الدنیا, ایسے والدین نہیں جو بچہ خدا چاہتا ہے آخرت چاہتا ہے تو بچے کو دنیا کی طرف لانے کی کوشش کرتے, خدا و آخرت سے دور کرنے کی کوشش کرتے, ایسے والدین نہ ہو تو. ولا یدعوان الی خلاف ذلک, یعنی دنیا پرستی کی طرف بچوں کو نہیں لے جاتے ہیں, بچے جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ, اگر والدین غلط ہو تو ان کی معصیت کرنا چاہیے, ان کی معصیت کرنا چاہیے اگر والدین آپ کو غلط اور ناجائز چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. وقال اللہ عز و جل, کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے وہ ان جاہداک علی ان تشرک بھی, قرآن نے کہا والدین اگر کوشش کریں گے کہ تم مشرک بنو ان کی بات نہ مانو, فلا تطعهما, اس کے بعد امام فرماتے اس کے باوجود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے والعشرتو فدار بهما, لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ مدارات کرنا ہے, نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے, نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے, اگرچہ وہ آپ کو شرک کی طرف دعوت دے. ورفق بهما, نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ. واحتمل اذاهما, انہوں نے اگر آپ کو اذیت دی برداشت کرو. لحق محتملا عنك في حال صغر سنك, جس طرح سے جب آپ چھوٹے تھے والدین نے برداشت کی. ایک کلپ بنایا تھا کسی نے, خوبصورت تھا کہ باپ ایک جگہ پر بیٹھا ہے بیٹے کے ساتھ کرسی پر, بیٹے سے پوچھتا ہے بھائی بیٹا یہ چڑیا کی طرف اشارہ کیا گھر میں جو درخت پر چڑیا آیا تھا, یہ کیا ہے؟ بچے غصے سے, آج کل کے جوان ہیں جو غریب ہوتے ہیں, غصے سے جواب دی چڑیا ہے. پھر دوبارہ والد نے پوچھا یہ کیا ہے, سخت غصے کے ساتھ دوبارہ جواب دیا چڑیا ہے. تو والد نے گیا گھر کے اندر اور ایک ریشر اٹھا کر لایا اور بچے کو دکھایا, ایک دن تم نے 30 مرتبہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور 30 مرتبہ میں نے محبت کے ساتھ جواب دیا تھا یہ چڑیا ہے. ایک والد بچہ اگر پوچھے یہ کیا ہے, غصہ بالکل نہیں کرتا ہے, پیار سے محبت سے ممکن ہر چند دفعہ کے بعد اس کو چومیں کہ یہ میرا کام تھا. واقعاً وہ یاد کرنے کی چیزیں فرماتے ہیں کہ تمہارے بچپن میں انہوں نے جو برداشت کیا اس کے مقابل میں ان کی اذیت تم کو برداشت کرو. ولا تغضب علیہما فیما وسع اللہ علیک, خدا نے اگر آپ کو دولت دی ہے نعمت دی ہے ان کو سختی میں نہ رکھو, اپنی دولت کی ذریعے ان کی خدمت کرو. من المعقول والملبوس, معقولات میں ملبوسات میں. ولا تحول بوجهک عنهما, ان سے رخ گردان مت ہو جاؤ. کچھ بچے ہوتے والدین کسی جگہ پر ڈال دیتے پھینک دیتے, ایک سال تک ان کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. ولا ترفع صوتک فوق صوتهما, ان دونوں کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. فإنه من التعظيم لأمر الله, کیونکہ خدا نے حکم کیا ہے, خدا نے حکم کیا والدین کی عزت رکھو, ان کے سامنے ذلت کے ساتھ پیش آ جاؤ, خاکساری کے ساتھ پیش آ جاؤ. وقل لهما بأحسن القول, بہترین گفتار, جو بات آپ کر سکتے ہیں بیٹھو کہنے کے جگہ پر تشریف رکھیے, جو بہترین کہہ سکتے ہیں وہ کہو والدین سے. وہ الطف ہو, نرم ترین بات کرے. فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين, خدا ایسے بچوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. یہ امام کی طرف سے وصیت ہے اولاد کو, جب دنیا سے جائیں گے تو بھی ان کو یاد رکھنا ہے, اگر ایک گیا دوسرے کی خدمت کرنا ہے, اور تب بھی قرآن, صدقات, خیرات, نیک اعمال, زیارت, جس میں بھی ہو والدین کو شریک بنانا ہے, یاد رکھنا ہے. یقیناً یہ مکتب اہل بیت کی تربیت, بعض اوقات گھروں میں والدین شادی کے بعد اگر مرد ہے اس کی زوجہ کے ساتھ ممکن والدین نہ بنے, اگر عورت ہے شوہر کے ساتھ نہ بنے, پوری کوشش کرنا چاہیے اصلاح کرنے کی, پوری کوشش. یہاں پر کسی پر ظلم کی اجازت نہیں, نہ والدین پر ظلم کرنا نہ زوجہ پر ظلم کرنا ہے, اسلام عدل و انصاف کا دین ہے, لیکن پوری کوشش کرنا چاہیے حکمت عملی کے ذریعے کہ یہ اختلاف نہ ہو, محبت کے گھر میں تبدیل ہو جائے. غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ بہت سے 90% جو فیملی کے اختلاف ہے بالکل بے بنیاد اختلافات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بچپن بچوں جیسی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ حکمت عملی سے ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ ایک روایت میں نے دیکھی ہے کہ حتیٰ اگر والدین کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ کہ اپنی فیملی سے جدا ہو جانے پر اختیار کرو، مراد وہی ہے کہ ظلم نہ ہو، والدین کی وجہ سے بیوی پر ظلم کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ظلم کے بعد نہیں ہے تو والدین کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دو۔ یہ مستحبات میں سے، واجبات میں سے نہیں ہے، کچھ ہے واجبات میں سے حقوق والدین، جس سے ان کی دل آزاری کے باعث بنے، اور عرف کہے کہ یہ دل آزاری ہے، تو یہ واجبات ہے۔ اگر دل آزاری نہ ہو، ان کے زیادہ مطالبات ہیں، وہاں پر مستحبات ہیں، جتنا ہو سکے، جس طرح سے بچپن میں آپ کے ہر مطالبہ کا انہوں نے خیال رکھا ہے، آپ بھی ابھی انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ہر مطالبہ کا خیال رکھے۔ اور عرض کیا، کل انسانیت کے والدین محمد و آل محمد، یا علی انا و انت ابوا ھذہ الامہ، امت نے، پیغمبر نے فرمایا ہم، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، لیکن امت نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اسی کے نتیجے میں امت مسلمہ در بدر ہے۔ کسی کے جملہ ہے، دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے در بدر ہے، آخرت میں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے در بدر ہے۔ اگر علی و پیغمبر کے حق مانتے اور جانتے، اس پر عمل کرتے، امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم خوش قسمت ہے، حقیقی باپ علی اور پیغمبر، اہل بیت پیغمبر حسنین، 12 امام 14 معصوم کے حق مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس حق پر عمل کرے۔ اسی لیے فرمایا، جو آل محمد کے محبت کے ساتھ مرتا ہے، شہادت کے موت مرتا ہے، مغفرت کے ساتھ مرتا ہے، کامل الایمان ہو کر مرتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی معرفت ہو، کیا ممکن ہے وہ ناقص الایمان مر جائے؟ ممکن ہے وہ گناہگار ہو؟ توبہ کرے گا؟ عاشق علی اپنے آپ کو یزید اور آل یزید جیسے صفت نہیں اپنائے گا، اگر غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کرے گا۔ جو محمد اور آل محمد کی محبت کا ساتھ مرتا ہے، تمام خوبیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، اسی لیے فرشتے اس کے قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حدیث ہے، فرشتے اس کے قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، لیکن جب تک امام زمانہ نہیں آئے ہیں، ہم غم منا سکتے ہیں؟ بلکہ خود سید شہدا کا جملہ ہے، اگر کسی شہید کی خبر سنو، کسی غریب کی خبر سنو، کوئی غم کا موقع پیش آ جائے، حسین کی یاد کرنا۔ تو ہمارا عزیز اگر دنیا سے چلا گیا تو حسین کے یاد کرنے کا حکم ہے، یہ تربیت اہل بیت ہے۔ حسین کی یاد کرنے سے ہمارا عمل عبادت میں بدل جائے گا، حسین کی یاد کرنے سے ہمارے صبر، ہماری صبر میں اضافہ ہوگا، برداشت بہتر کر سکیں گے، ہم احساس کریں گے ہمارا غم کچھ بھی نہیں ہے آل محمد کے غم کی نسبت میں۔ حسین کے غم منانے سے ہم یہی بتانا چاہتے، مولا ہم چھوٹے غموں میں غرق ہونے والے نہیں ہیں، آپ کے اس عظیم غم میں جو شریک ہوتا ہے وہ چھوٹے غموں کو برداشت کر سکتا ہے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو کربلا والوں پر۔ ہمارے عزیز جب دنیا سے گئے ہیں، جس نے خبر سنی فوراً ان کے ساتھ رابطہ برقرار کیا ہے، تشییع جنازے میں حاضر ہوئے ہیں، شریک غم ہوئے ہیں، تعزیت پیش کی ہے، ایک قسم کے ہمدردی کے اظہار کے، جس نے یہ خبر سنی، ہسپتال لے گئے تھے اس امید سے کہ شفا پائیں گے، لیکن اہل بیت نے جب حسین کو روانہ کیا میدان کی طرف، کس حالت میں روانہ کیا؟ ایک عرب شاعر کہتا ہے، افاطم الطہر انظر ارض کربلا، حسین کی فرد قد حوت حول النساء۔ فاطمہ، جناب السیدات، آپ اپنی نگاہیں ڈالے کربلا کے سرزمین کی طرف، آپ کے حسین اکیلے تنہا ہے، سیدانیہ حسین کے اطراف میں ہیں،
ابھی حسین زندہ ہے, مجلس سے عزا قائم ہو چکی ہے. جب حسین نے آخری آواز دیا, زینب ویا ام کلثوم ویا رباب علیکن من السلام, میرا آخری سلام ہو آپ پر, سیدانی آ گئی زلجنہ کے اطراف میں حلقہ کی شکل میں جمع ہو گئی, ہر ایک کوشش کرتی حسین کو روکے, حسین میدان کی طرف نہ جائے, حسین میدان کی طرف نہ جائے. کس طریقے سے اجازت دی سیدانیوں نے حسین کو میدان میں جانے کی اجازت دی, چند قدم آگے بڑھ چکا تھا زلجنہ آگے جانے سے انکار کرتا ہے. حسین جب دیکھتے ہیں شہزادی سکینہ نظر, حسین فرماتے بیٹی کیا چاہتی ہوں؟ فرمایا بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا ہے, آپ اگر جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے, ہمیں پہلا نانا کے حرم تک پہنچا دیجئے پھر اس میدان کی طرف جائیے. مجھے نہیں معلوم شہزادہ سکینہ ایسے کیوں فرما رہی ہے, شاید چاہتی ہے جتنا ہو سکے بابا کی زیارت کرے, مختلف بہانوں سے بابا کو روکنا چاہتی ہے. حسین میدان کی طرف جانے سے پہلے وہ مشہور اشعار کی تلاوت کی, فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا, سکینہ اپنے آنسوں کے ذریعے میرے دل کو پارا پارا نہ کرنا, میرے جگر کو کباب نہ کرنا, جب تک میری جان ہے آپ آرام کریں, گریہ نہ کریں, میں آپ کے گریوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں, میرے بعد آپ کو رونے کا موقع ملے گا. شہزادی سکینہ منتظر ہے بابا کی, اچانک زلجنہ کی آواز آئی, سیدانیاں خیموں سے باہر نکلی, دیکھتی ہے زلجنہ ہے, حسین کے بغیر زلجنہ آیا ہے. زلجنہ کے اطراف میں شہزادی زینب نے پوچھا, زلجنہ یہ بتاؤ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ شہزادی سکینہ نے پوچھا, زلجنہ میرے بابا پیاسے گئے تھے, سیراب ہو گئے. کیا
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدايا غم محمد على محمد كعلاوة كسي اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدايا ہمارے اس مرحوم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عنایت بفرما. خدايا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد چرہائی عطا فرما. خدایا ہمارے حاجت مندوں کے حاجات کو پورا فرما, دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری ناصبی کفار مشرکین جو اسلام اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. خدایا شہدائے اسلام شہدائے ملت اور خصوصاً عزاداران حسینی جو شہید ہوئے ہیں اور خصوصاً شہید محمد باقر نمر کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص سید ناصر حسین ابن سید شاکر حسین کے لیے سورہ فاتحہ.